بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 28ویں پارے سے ہوا, سورہ مجادلہ, جھگڑا. ایک خاتون پیارے نبی کے پاس آئی اور اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑنے لگی, خولہ بنت ثعلب. کہنے لگے, اللہ کے رسول, میرے میاں نے مجھے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح مجھ پہ حرام ہے. زہار جہلیت میں ایسی عورت ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی تھی. اب میں کیا کروں گی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے پاس رہیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے, اس کے پاس چلیں گے تو تربیت کیسے ہوگی, کیا ہوگا. یہ بھی کچھ اس انداز سے جھگڑ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی ہے, حکم بھیج دیا اور فرمایا, اب آج کے بعد قانون یہ ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر پہ ایسی ہمیشہ حرام نہیں ہوگی, بلکہ ایک حد تک حرام ہوگی. کفارہ دے دے گی, حلال ہو جائے گی. کفارہ دے دے گی, کفارہ ادا ہو جائے گا تو پھر وہ حلال ہو جائے گی. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر آخرت کا تذکرہ, اور پھر اللہ رب العزت نے کسی محفل میں آپس میں سرگوشی, چند آدمی اور بیٹھے ہوں تو یہ بری بات ہے, بری بات ہے کہ چند آدمی کانا پھوسی کر رہے ہوں اور چند بیٹھے ہوں تو بدگمانی ہوتی ہے, تو بدگمانی کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر تقوی کی بنیاد پر کوئی خیر کا مشورہ ہے علیحدگی میں, اس کی اجازت ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, اہل ایمان سے تم بیٹھے ہو, کوئی ایمان والا آ گیا تو مستحب ہے کہ اسے جگہ دے دو, تم کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو کشادہ کر دے گا. لیکن یہ مستحب کا درجہ ہے, اصل تو یہی ہے کہ جو پہلے بیٹھا ہے اس کا پہلے حق ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر یہودی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور کان میں کچھ بات کہتے, اس بات کا اظہار کرتے کہ ہمارا نبی سے بڑا تعلق ہے. تھے یہودی, مسلمان پریشان ہوتے انہیں دیکھ کر ان کی حرکتوں سے. فرمایا, نبی سے جو بھی اب مشورہ کرے گا اکیلے میں پہلے صدقہ دے گا. یہودیوں کے لیے بڑا مشکل تھا, بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کا تذکرہ ہے, جو بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, لیکن فرمایا یہ اندر سے منافقین یہودیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں. اور پھر ایک ضابطہ بتایا جو اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں رکھتا ہے, وہ اللہ کے دشمنوں کا تو ہو سکتا ہے, اللہ کا نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں اور یاریاں لگاتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں کا تو ہو سکتا ہے, اللہ کا نہیں ہو سکتا. آج کا نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے, میرا اس ہندو سے دوستی ہے, میرا دوست. دوست نہیں ہوتا, دوست مسلمان کا صرف مسلمان ہوتا ہے بس, نہ عیسائی ہوتا ہے نہ قادیانی ہوتا ہے, مسلمان کا دوست صرف مسلمان ہوتا ہے. ہاں معاملات کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے, اخلاق سے پیش آؤ اس کی اجازت دی ہے, خیر خائی ہمدردی کرو شریعت نے اس کی اجازت دی ایک حد تک, دوستی مسلمان کے ساتھ, اٹھنا بیٹھنا اپنے اوقات فارغ اوقات میں مسلمان کے ساتھ. تو فرمایا کہ یہ منافق اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, تو یہ اللہ کے دشمنوں کے دوست تو ہو سکتے ہیں, اللہ کے نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا, جو واقعی ایمان کی حقیقت رکھتا ہے اس کے دل میں کبھی اللہ کے دشمنوں کی محبت نہیں ہوتی. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ, تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ جس کے دل میں ایمان ہے, اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہے, وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں لگ رہے. کوئی میری ماں کا دشمن ہو اور میں اس ماں کے دشمن سے دوستی لگاؤں تو میں حلالی تو نہیں کھلاؤں گا. کوئی میری ماں کیا چیز ہے, میرے نبی پر ہزاروں مائیں قربان ہیں. کوئی میرے نبی کا دشمن ہے قادیانیوں کی صورت میں اور میں اس سے یاری لگاؤں اور پھر کہوں کہ مجھے یہ نبی سے محبت ہے, ظلم کر رہا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اللہ کے نبیوں کا دوست, اللہ کے نبی کے دشمنوں کا دوست ہو سکتا ہے, نبی کا محب اور عاشق نہیں ہو سکتا. میں اپنے باپ جو میرے باپ سے دشمنی رکھے تو میں اسے اپنا دوست نہیں بناتا. غیرت مند بیٹے کا تقاضا بھی یہی ہے, تو کوئی اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے رسول کا دشمن ہو، میں کیسے اس سے دوستیاں لگاؤں گا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، لا، دیکھ لینا قرآن کی اس آیت کو. ہو سکتا ہے اب لوگوں کو یہ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں، بڑا سخت بات ہے، انتہا پسندی کی بات ہے. انتہا کے پسندی کی بات نہیں، غیرت بھی کوئی چیز ہے. اللہ مسلمانوں کو غیور بناتا ہے، غیرت مند غیرت مند. تم اپنی ماں کا دفاع کرو تو غیرت مند، اور نبی کا دفاع کرنے کا نام غیرت نہیں ہے کیا؟ ہم اپنے باپ کا دفاع کریں تو غیرت مند، ہاں باپ کا دفاع کریں غیرت مند، ہاں اور اللہ اور اللہ کے دین کا دفاع کریں تو یہ غیرت نہیں ہے کیا؟ فرمایا اللہ تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جس کے دل میں واقعی ایمان ہے، ایمان کی حقیقت، وہ کبھی اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں لگائے گا، ان سے یاریاں نہیں لگائے گا. اللہ میاں پھر انہیں کیا دے گا؟ فرمایا میں نے چار نعمتیں دوں گا، چار. ایک تو ان کے دل کے اندر ایمان کو پیوست کر دوں گا، پکا کر دوں گا ان کا ایمان اندر. دوسرا، ان کو غیبی مدد اور نصرت سے غیب ان کی مدد کروں گا. تیسرا، اللہ انہیں جنت دے گا. اور چوتھا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اور پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور جو پس پردہ نفاق رکھتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، وہ فرمایا حزب شیطان، وہ شیطانوں کی جماعت ہے. اور یہ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ حشر کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور پھر یہودیوں کو جو ذلیل کر کے یثرب سے نکالا گیا، جو پہلے مدینہ کا نام تھا یثرب، یہاں کی منڈیوں پر یہودیوں کا قبضہ تھا، سودی قرض دیا کرتے تھے، ان کی بڑی مضبوط معیشت تھی، ظاہری طور پہ وہاں بڑے منظم تھے، حفاظت کے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہودیوں کو یہاں ذلیل و خوار کر کے نکال دیا جائے گا. اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، جب ان کی سرکشی اور تکبر بڑھا، اللہ نے انہیں ذلیل کر کے یثرب سے نکالا، میرے نبی کے ہاتھوں سے خیبر پہنچے. ہاتھ عمر کے زمانے کے اندر خیبر سے ذلیل کر کے شام بھیج دیا، ہاں، اور ہمیشہ کے لیے جزیرہ عرب سے وہاں سے فارغ کر دیا. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جو مسلمانوں کو یہودیوں کا مال ہاتھ آیا، اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے جیسے اسے تقسیم کرے. پھر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، جو انصار تھے اور آنے والے مہاجرین کا انہوں نے استقبال کیا، اپنے گھر پیش کر دی، اپنی زمینیں دے دی، اور اپنے کاروبار میں انہیں شریک کر دیا. فرمایا عجیب لوگ ہیں، مجھا لیکن انہوں نے اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کی ہو کہ یہ کیوں آ گئے، آج تو ہمارا سگا بھائی بھی آ جائے نا، سگا بھائی، ارے یار کیا مصیبت ہے، گھر پہ پھر آ گئی ہے، پھر اتنا دل تنگ ہو چکے ہیں، تنگ، ہاں اتنا دل تنگ ہو چکے ہیں. تو اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کی آنے والے مہاجرین کا استقبال کیا، اس لیے کہ وہاں رشتہ ایمان کا تھا، رشتہ ایمان اور اسلام کا تھا. پھر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرمایا ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا دل کے اندر کسی صاحب ایمان کے لیے کینہ نہ چھوڑنا، کینہ نہ چھوڑنا. صحابہ تو بڑے لوگ ہیں، جن کے دلوں کے اندر صحابہ کا کینہ اور بغض ہوتا ہے، ان کا دل تو دل نہیں ہوتا، ہاں ان کا دل تو نہیں دل نہیں ہوتا، وہ تو کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے، وہاں ایمان نام کی چیز نہیں رہتی. عام مومن کے لیے بھی دل کے اندر کینہ اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دلوں کا کینہ اور بغض سے پاک ہونا یہ اہل جنت کی خوبیاں ہیں. جنت میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا جنت والوں کے دل میں. کسی کو اللہ یہ خوبیاں یہاں نصیب فرما دے، اللہ کرے یہ چیز پیدا ہو جائے. دل صاف رکھا کرو اپنا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، صاف دل، یہ اہل جنت کی خوبیاں ہیں کہ دل کینہ اور بغض کی گندگیوں سے پاک ہو. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ کبھی یہ منافقین کبھی یہودیوں سے یاریاں لگاتے ہیں، اور جب خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ایمان والوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. ہاں مفادات کے لوگ ہیں، جہاں مفادات محفوظ ہوں دوستیاں ان کی انہیں کے ساتھ ہوتی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرو اور اس دن کی تیاری کرو جو کل آنے والا ہے، کل آنے والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، عزیز ہے، جبار ہے، ان خوبیوں کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے سورہ ممتحنہ کے آغاز میں ایک ضابطہ بتایا، ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، جو میرے ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں انہیں دوست نہ بناؤ. ایک صحابی حضرت حاطب، انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط لکھا، چونکہ ان کا خاندان مکہ میں رہتا تھا، اور بتایا کہ مسلمان تیاریاں کر رہے ہیں جنگ کی، تو یہ خط لکھا، غلطی ہو گئی ان سے، ہاں اس خیال سے کہ مسلمان تو ویسے ہی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس خط سے انہیں ان کے دل میں میرے بارے میں ہمدردی آ جائے، کم سے کم میرا خاندان ان کے شر سے اور ان کے ظلم سے، ان کے خطرات سے محفوظ رہے گا. تو اللہ رب العزت نے اس پہ تنبیہ فرمائی اور اس صحابی سے غلطی، اور پھر انہوں نے فور سچی توبہ کی، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں نفع نہیں دے گی، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں، تبھی تمہیں مکہ سے انہوں نے نکال بار پھینکا ہے، کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اور فرمایا اگر سبق لینا ہے تو ابراہیم کی زندگی سے سبق لو، جو اللہ کا دشمن تھا ابراہیم نے سب کو خیر باد کہہ دیا، سب سے برات کا اعلان کر دیا. تو ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، جو ایمان والیاں آئیں ہجرت کر کے تمہارے پاس، پھر تم ان کا خیال کرنا، انہیں واپس نہ کرنا دشمنوں کے ہاتھ. اور ایمان والیاں جو حضور کے پاس آئیں اور آپ کے ہاتھ پہ ایمان پر بیعت کریں، اور اس بات پھر آپ اللہ نے فرمایا ان باتوں میں بیعت کریں کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو ناحق قتل نہیں کریں گی، بے حیائی نہیں کریں گی، اس طریقے سے آپ ان پہ بیعت کریں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ صف میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اہل ایمان سے کہا متحد ہو جاؤ، اور سارے کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح طاقتور بن کے کھڑے ہو جاؤ، اس میں تمہاری حفاظت بھی ہے، بقا بھی ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا تذکرہ، جب اللہ نے انہیں قوم جہاد کے لیے تو انہیں پس و پیش سے کام لیا، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا تذکرہ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے نبی کے آنے کی خوشخبری سنائی، اور پھر فرمایا دین اسلام دنیا میں غالب ہو کے رہے گا، اگرچہ ساری دنیا کفر اسے مٹانے کے پہ ترپا ہے، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا. پھر اللہ نے خوبصورت تجارت بتائی ہے کہ جس تجارت میں گھاٹا کوئی نہیں، ایک ایسی تجارت بتائی ہے جس تجارت میں گھاٹا کوئی نہیں. ہاں اللہ کرے مسلمان جو مادیت کی تجارت میں ایسے مصروف ہیں کہ انہیں اس تجارت کا ہوش کوئی نہیں، اللہ کرے اللہ سے یہ تجارت بھی کرنے کا سوچ لے. فرمائیے ایسی تجارت ہے اس میں گھاٹا کوئی نہیں، اس لیے کہ اس میں دوسری طرف معاملہ کرنے والا خود اللہ ہے، اور جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ گھاٹے میں کبھی نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہے؟ ایمان لے آؤ، اور پھر سب مال و دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر لو. یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ تمہیں ہر عذاب سے اور ہر شر سے نجات دے دے گی. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، اللہ تمہیں ان قریب نصرت دے دے گا، فتح دے دے گا، کامیابی دے گا، تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حوارین سے کہا کون اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اور وہ تیار ہو گیا ان کی ایک جماعت. پھر اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ، جس کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، پھر یہودیوں کے علم پر عمل نہ کرنا، اس کی مثال دی جیسے گدا ہوتا ہے جس پر بڑی قیمتی اور ہیرے جواہرات کے بھرے موتیوں کی کتابیں، ہاں جس میں بہترین معلومات اور بہترین نصائح موجود ہوں، لیکن اس گدے کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا. فرما ایسا ہی جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، اس کی مثال بھی ایسی ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر فرمایا موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے، پھر ڈرتے کیوں، ڈرپوک کیوں، مرد موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سب معاملات کاروبار چھوڑ کے اللہ کی منادی کی آواز پر لبیک کہو، ہاں ہاں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر تمہارے لیے اجازت ہے لین دین معاملات کاروبار کر سکتے ہو. پھر سورہ منافقون کا تذکرہ، جو میرے نبی کے پاس منافق آتے اور کہتے ہم سچے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ اللہ ایک ہے، اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی، اللہ نے فرمائے جھوٹے ہیں، جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن میں بڑا تضاد ہے، اور ایسے انداز گفتگو ہے کہ بات کریں تو فصاحت بلاغت اور انتہا کی، لیکن اندر نفاق موجود ہے، اندر نفاق. اور یہی ہے جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو اندر سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفاق کا اظہار ہو جائے. پھر اللہ نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا، جب ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی نے کہہ دیا کہ یہ مدینہ میں جب سے آئے ہیں عزت پا گئے ہیں، ہم پھر انہیں ذلیل کر کے مدینہ سے نکال دیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان منافقین کو کیا پتا عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو مال و دولتوں میں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اللہ کے لیے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے گھڑی آ جائے اور تم تمنا کرو مولا کچھ وقت دے دے, خوب خرچ کریں گے تیرے راستے میں, لیکن وہ گھڑی جا چکی ہوگی, اب مولا موقع نہیں ملے گا. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ تغابن کا تذکرہ, جس کے آغاز کے اندر بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے, اور پھر تغابن گھاٹے کا دن, گھاٹے کا دن قیامت کا دن کا تذکرہ فرمایا, اور فرمایا کافر مایوس ہو جائیں گے جب وہ اپنا انجام بد دیکھیں گے, اہل ایمان جنت میں ہوں گے اور جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہوں گی. پھر فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے, اور تمہارا یہ مال و دولت یہ تمہیں کام نہیں آئے گا, ہاں جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. پھر سورہ طلاق کا تذکرہ ہے, فرمایا طلاق امر مجبوری ہے, جب مجبوری ہو جائے کوئی بننے کی شکل نہ ہو تو ایک طلاق دو, اور سنت طریقہ یہی ہے, پھر اسے عدت کے لیے چھوڑ دو, اور وہ اپنے گھر میں رہنا چاہے تو اسے گھر میں رہنے دو, اور اس کا خرچہ بھی برداشت کرو ایک طلاق کے بعد. ہاں کوئی غلط حرکت کرے تو پھر تم اسے گھر سے فارغ کر سکتے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس صورت کے اندر اللہ نے چار مرتبہ ایک حکم دیا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, یعنی کیا مطلب, تقوی, تقوی, تقوی. ایک جگہ فرمایا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں روزی وہاں سے دے گا کہ وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگی. پھر فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہاری مشکلات کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کی شکل پیدا کر دے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, گناہ نہ کرو, گناہ نہ کرو, گناہ نہ کرو, اللہ تمہاری مشکلیں حل کر دے گا. ہر شخص مشکلات کی شکایت تو کرتا ہے لیکن میرے مولا کا بتایا ہوا نسخہ استعمال نہیں کرتا, میرے مولا کا بتایا ہوا نسخہ استعمال نہیں کرتا. وظیفے کر لیتا ہے, وظیفے کر لیتا ہے, گناہ نہیں چھوڑتا. ہاں کچھ نفلی نیک نیکیاں کر لیتا ہے, گناہ نہیں. ارے میاں حرام کرتے رہو گے تو نوافل سے کیا طاقت ہو جائے گی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک طرف سے ٹرک آ رہا ہے اور ایک طرف سے سائیکل, تو راستہ کس کو ملے گا؟ ٹرک کو ملے گا, سائیکل والا نیچے اتر جائے گا. تو گناہ تو ہمارے ٹرک کی طرح ہیں اور ہمارے وظیفے سائیکل کی طرح ہیں, تو کہاں سے راستہ ملے گا؟ بندش تو خود پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر سورہ تحریم ہے, اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کر. فرمایا نبی کیا کہہ رہے ہو, جو چیز ہم نے حلال کی آپ حرام کر رہے ہیں, ایسا نہ کہو. پھر اللہ کے نبی کی ایک بات جو اللہ نے حضرت حفصہ کو بتائی, انہوں نے دوسری بیویوں کو بتا دی, اللہ کے نبی کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری بات اوروں کو کیوں بتا دی, اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا تم نبی کی اطاعت کرتی رہو, ورنہ نبی کے پاس تو عورتیں بہت ہیں, کوئی اور شادیاں کر لیں گے اور وہ بھی بڑی نیک اور صالح اور فرما بردار ہوں گی, ان کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو خود بھی اپنے آپ کو آگ کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس کا ایندھن پتھر, جس کی ایندھن وہ لکڑیاں نہیں ہوں گی پتھر ہوں گے, تو اندازہ کر سکتے ہو وہ آگ کیسی ہوگی, آگ کیسی ہوگی. اور فرمایا وہاں جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, کسے پھینکنا ہے کسے بچانا ہے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور کافروں کی کل معذرت قبول نہیں ہوگی. ایمان والو پھر سچی توبہ کرو نا, توبہ توبہ نصوحا, سچی توبہ, توبہ نصوح. توبہ نصوح اسے کہتے ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم, مولا اب نہیں ہوگا, اب نہیں ہوگا, جو ہو گیا اللہ غلط ہوا, ندامت ندامت ندامت, اور جو کر رہے ہیں انہیں فوراً چھوڑ دو, اور کسی کا حق دینا ہے اس کی ادائیگی شروع کر دو. یہ ہے سچی توبہ. ہماری تو توبہ کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے, ہم ایسی جھوٹی توبہ کرتے ہیں اور ایسا جھوٹا استغفار کرتے ہیں کہ اس استغفار میں بھی استغفار کی ضرورت ہے. صرف زبان کے الفاظ کا نام توبہ اور استغفار نہیں ہے, توبہ نام ہے آئندہ نہیں کروں گا, جو کیا ہے سچی ندامت ہو, جو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے, اور جو کسی کے حقوق ادا کرنے ان کی فکر کر دے. میرا پیارا نبی فرمایا کرتے تھے جس کو یہ توبہ کی توفیق مل گئی ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, صاف ہو جائے گا صاف. تو فرمایا توبہ کرو سچی. اور پھر اللہ نے علی ایمان سے کہا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین مغلظ علیہم ابہم جہنم وبئس المصیر, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا, ایک کا شوہر بد تھا فرعون, اور ایک عورت بری تھی جس کا شوہر نیک تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا تذکرہ فرمایا. اور پھر حضرت جسے کہیں کہ فرعون کی بیوی جو نیک صالحہ تھی اس کی دعا کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے اس کو فرعون کے ظلم سے بچا کر جنت کے بالا خانوں تک پہنچایا. پھر سورہ ملک ہے، مسلمان اس کو رات کو پڑھتے ہیں، قبر کے عذاب سے اس سے محفوظ حفاظت ہوتی ہے. اس سورہ ملک کا تذکرہ ہے جس کے آغاز میں اللہ نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا یہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ اللہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہیں. علماء نے ایک عجیب یہاں نقطہ بتایا ہے، فرمایا اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. ہاں یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے. اللہ بھی کوالٹی دیکھتا ہے، معیار. ہاں اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اچھے عمل میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو یہ اس میں اخلاص ہو اللہ کے لیے کیا جائے، دوسرا یہ ہو کہ وہ سنت کے مطابق ہو. یہ چیز ہے، اگر اخلاص نہیں بہت کچھ کیا زیادہ تو ہوا اچھا نہیں ہوا. ہاں اور جسے کہیں کہ سنت کے مطابق نہیں دیکھنے میں بہت ہے تب بھی اچھا نہیں ہوا. تو فرمایا اچھا عمل جس میں اخلاص بھی ہو اللہ کے لیے، اور ساتھ سنت کے مطابق ہو. پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا، زمین و آسمان کا نظام سمجھایا، پرندوں کو فرمایا کون روکتا ہے فضا کے اندر میری قدرت تو دیکھو، آسمان پہ بار بار کہیں پھٹن نظر آ رہی ہے، کب سے یہ بنی ہوئی ہیں ان کے اندر کوئی پھٹن نہیں ہے. پھر جہنم کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا پھر کفار کا یہ کہنا کب آئے گا عذاب، فرمایا آئے گا، اور جب آئے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی. اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے، اگر وہ اللہ زمین کے اندر پانی کو گم کر دے کون لا سکتا ہے، کون پانی کو لا سکتا ہے؟ ہاں یہ اللہ ہی ہے جو زمین کو. ایک آدمی نے جب یہ قرآن کی آیت سنی تو اس نے مذاق اڑایا، کہا میں لے کے آتا ہوں اور تھوڑوں سے، جسے کہیں کہ میں کھدائی کر کے زمین سے پانی نکال سکتا ہوں. اللہ نے کیا کیا، اللہ نے اس کی آنکھ کا پانی ختم کر دیا. ہاں اللہ کے حکموں کا مذاق، آیتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جب اس نے سنا نا کون زمین سے پانی نکالے گا، تو اس نے اس طرح تنزیہ جملہ کا میں نکالوں گا، مزدور لگا کے میں نکال لوں گا. اللہ نے اس کی آنکھ کا پانی ختم کر دیا. اللہ نے کہا تو زمین سے کیا نکالے گا، اپنی آنکھ کا پانی تو لے کے آ. اللہ بڑی طاقت والا ہے، اس لیے اللہ کی کسی آیت کا حکم کا مذاق نہ اڑانا چاہیے. بس اوقات گرفت بہت جلدی ہو جاتی ہے اور اللہ بہت زبردست عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رات کی بات انشاءاللہ پونے ایک سے ایک کے درمیان.